الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین میں روح نمبر 9 میں نمبر 27 میں یہ حدیث شریف بیان فرمائی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہے۔ اس حدیث میں بھی اور دیگر احادیث میں بھی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین جب میرے پاس آتے تو پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی تاکید فرماتے اور اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ اس کو وراثت میں حصہ دلوا کے چھوڑیں گے۔ حالانکہ پڑوسی اگر مرنے والے کے وارثوں میں سے نہ ہو تو اس کو میراث نہیں ملتی، مرنے والے کی میراث تو اس کے وارثوں کو ملتی ہے۔ پڑوسی ہونا کوئی وارث ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن حضور یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی کہ مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ تو اب اس کو وارث بھی بنا کے چھوڑیں گے۔ اس سے بھی پڑوسیوں کے حقوق کی بڑی تاکید اور اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور پڑوسی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے جسے ہم اور آپ سب پڑوسی سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے گھر کے برابر والا, چاہے وہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو, اور چاہے سامنے ہو, ان کو عام طور پر ہم سب پڑوسی سمجھتے ہیں. اور پڑوسیوں کی حد بھی علماء کرام نے بیان فرمائی ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ جس گلی میں آپ رہتے ہیں سارے آپ کے پڑوسی ہیں. بعض کہتے ہیں 10 مکان دائیں, 10 مکان بائیں, 10 مکان سامنے, 10 مکان پیچھے, 40 مکان تک پڑوسی ہوتے ہیں. اور بھی اقوال ہیں. پھر ان میں جتنا جو زیادہ قریب ہوگا اس کا بنسبت اوروں کے زیادہ حق ہوگا. یہ تو بلا شبہ پڑوسی ہیں, اور ان سب پڑوسیوں سے حسب درجہ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, اور ان کی طرف سے اگر تکلیف پہنچ جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو سفر میں پڑوسی بن جاتا ہے. جیسے بس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ویگن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں بھی دائیں بائیں مسافر ہوتے ہیں, آگے پیچھے مسافر ہوتے ہیں. یہ جو سفر میں تھوڑی دیر کے لیے دوران سفر ہمارے پڑوس میں کوئی مسافر آ گیا ہے, وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے. ہمارے دین میں ان کا بھی خیال رکھنے کا حکم ہے کہ آپ سفر میں ایسے نہ بیٹھیں, اس طرح نہ کھائیں پیئیں, اس طرح نہ آئے جائیں, نہ اس طرح بولے چالیں کہ برابر والے کو تکلیف ہو. اس کو بھی اپنی تکلیف سے محفوظ رکھیں. بس ساحری بالجنب میں اس کا ذکر ہے, اور جو پہلو میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے, اس کا بھی خیال کرو اور اس کو بھی ستانے سے, پریشان کرنے سے بچو. یہ جو قسم ہے پڑوسی کی, یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن ہمارا دین ایسا جامع ہے کہ اس نے یہ قسم بھی بیان فرمائی ہے. لہذا کوئی عارضی طور پر ہمارے پاس بیٹھا ہو یا مستقل طور پر ہمارے پڑوس میں رہتا ہو, دونوں پڑوسی ہیں اور دونوں کے حقوق ہیں. اگر مدد کی ضرورت ہو تو مدد کریں, اگر جائز حمایت کی ضرورت ہو جائز حمایت کریں, کوئی اس کے اوپر زیادتی کرتا ہو تو اس کو دفع کرنے کی کوشش کریں, اگر کسی اور وجہ سے وہ پریشان ہو تو ہم اس کی پریشانی دور کر سکتے ہو تو اس کو دور کریں. اور کچھ نہیں تو اس کو تسلی دیں. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے. اگر راحت نہ پہنچا سکیں تو تکلیف تو نہ پہنچائیں. تکلیف نہ پہنچانا تو ہر مسلمان کا حق ہے کہ کسی مسلمان کو بھی ناحق تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے, لیکن خاص طور سے پڑوسی کو نہیں پہنچانی چاہیے. بلکہ اگر پڑوسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو صبر کرنا چاہیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ وہ ایک مکان میں رہتے تھے جو دو منزلہ تھا. اوپر والی منزل میں کوئی یہودی رہتا تھا, نیچے والی منزل میں حضرت رہتے تھے. اور کبھی کبھی یہودی عورت, یہودی کی بیوی حضرت کی بیوی سے ملنے کے لیے بھی آ جاتی تھی, جسے پڑوسن ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں, پڑوسی ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں. اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بے تکلفی میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں. تو اس کی بیوی کبھی کبھی حضرت کے یا حضرت کے گھر والوں سے ملنے کے لیے آ جاتی تھی. اور اس زمانے میں مکان زیادہ بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے, جیسے آج کل ہوتے ہیں, دو دو کمرے اور پھر برآمدہ پھر سین. عام طور پر بس ایک کمرہ ہے, بس اسی میں سب کچھ, اسی میں سونا, اسی میں رہنا, اسی میں کھانا پینا. یہاں کچھ ایسی صورتحال تھی کہ بس نیچے ایک بڑا کمرہ تھا, وہ حضرت کا تھا, ایسی غالباً اوپر بھی ہوگا. تو ایک مرتبہ اس یہودی کی بیوی ملنے کے لیے حضرت کے گھر میں آئی, اور حضرت کے گھر والوں سے ملی, تو اس نے محسوس کیا کہ گھر کے اندر پخانے کی بدبو پھیلی ہوئی ہے. تو اس نے پوچھا کہ گھر میں یہ بدبو کیسی ہے. تو اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیکھو, یہ اوپر جو تمہارا گھر ہے وہاں سے پخانا یہاں گر رہا ہے, جو ہم نے ایک بالٹی میں جمع کیا ہوا, جب زیادہ ہو جاتا تو ہم باہر ڈلوا دیتے. تو بڑی شرمندہ اور نادیم ہو, یعنی ان کا جو بیت الخلا تھا وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا, اور اوپر ان کا بیت الخلا تھا, جس کے نتیجے میں وہاں سے ناپاکی نیچے آ کے گر رہی تھی اور کونے میں جمع ہو رہی تھی. اب یہ کتنی تکلیف کی بات ہے, یہ تو ایسی تکلیف ہے کہ انسان سے ایک دن بھی برداشت نہ ہو. لیکن حضرت بھی انہیں گھر والے بھی نہ جانے کب سے یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے. اسی یہودن نے ان کے حضرت کی گھر والوں سے کہا کہ کم از کم ہمیں آپ اطلاع کر دیتے تو ہم اس کی اصلاح کر لیتے, اس کو درست کروا لیتے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے, جس کی وجہ سے گندگی اوپر سے نیچے آ رہی ہے, اور آپ لوگ پتہ نہیں کب سے اس تکلیف کو سہ رہے ہیں. بھائی پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے, اور پڑوسی کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم کو تکلیف نہ دیں, بلکہ یہ حق ہے کہ ان کی تکلیف ہم برداشت کریں. ہمیں تو یہ بتایا گیا, تو یہ سکھایا گیا, اس لیے یہ تکلیف ہم برداشت کرتے ہیں. وہ بیچاری گئی, ہو جا کر کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا, تو وہ بھی حضرت سے معافی مانگنے کے لیے آیا. اور غالباً اسی واقعے میں کہ یہ لوگ پھر مسلمان ہوں گے. پڑوسی کا اتنا احترام, اتنا احترام کہ ایسی ناقابل برداشت تکلیف بھی نہایت آسانی سے برداشت کر لی. ہو نہ ہو یہ دین سچا ہی ہے. پڑوسی کا یہ بھی حق ہے کہ اگر اس کی طرف سے تکلیف پہنچے تو حتی الامکان اس کو برداشت کرے. بہرحال اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اپنی طرف سے کم از کم ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. پھر آگے تو بہتر سے بہتر یہ کہ جتنا بھی ہو سکے آپ ان کو راحت پہنچائیں, سہولت پہنچائیں, آسانی پہنچائیں, ان کے کام آئیں, ان کی مدد کریں, جیسی ضرورت ہو ویسے ہی ان کے ساتھ برتاؤ کریں. ایک حق یہاں بتایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم تو اپنے گھر میں آرام سے کھاؤ پیو اور تمہارا پڑوسی تمہارے برابر میں بیچارہ بھوکا مرے. اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو. اور احادیث میں اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کرو کہ اگر کوئی تمہارے قریب میں پڑوس میں غریب رہتا ہو تو اگر استطاعت ہو الگ سے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی تو اس کا انتظام کر لو. نہیں تو آسان سی صورت یہ بتائیے کہ اپنے سالن میں پانی زیادہ ڈال دو, شوربہ زیادہ ہو جائے گا, آرام سے ایک پلیٹ سالن کی اس میں سے نکل آئے گی. ہو سکے تو ایک روٹی زیادہ بنا لو, ایک روٹی اور ایک سالن کی پلیٹ پڑوس میں بھیج دو. اب یہ ترکیب تو اتنی آسان ہے کہ بہت ہی آسان ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے مزید استطاعت دی ہو تو ان کا کھانے باندھ دو اپنے مستقل, ان کے لیے الگ سے پکا لو یا پکوا لو, یا پکا پکایا بھیج دو, یا ان کے یہاں راشن کا انتظام کر دو, یا ان کو پیسے دے دو. ایسے سفر میں ہمارے برابر میں اگر کوئی مسافر ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ اگر کچھ کھا رہے ہیں تو اس کو بھی پیش کر دیں. اب اس کی مرضی چاہے وہ انکار کر دیں, کیونکہ سفر میں لوگ کھاتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں, تو کہیں آپ زبردستی نہ کر لیں نہ کہیں, کیونکہ ایسے واقعات سفر میں ہوتے رہتے ہیں کہ دھوکے باز نے ایسی چیز کھلا دی جس سے کہ وہ کھانے والا بے ہوش ہو گیا, پھر وہ جیب صاف کر گیا, یہ سامان اٹھا کے لے گیا. تو بعض لوگ پسند احتیاط کرتے ہیں, تو کوئی احتیاط کرے تو اسے احتیاط کرنے دو, لیکن اپنی طرف سے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی پیشکش کرو کہ وہ آپ بھی کھانا کھا لیں, جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ اسے بھی کھلا دیں, پیشکش کر دیں, کھا لے تو اچھا ہے, یا کچھ آپ لینے جا رہے ہیں تو پوچھ لیں بھی آپ کے لیے بھی لے ہوں. یہ پڑوس کا حق ہے. اب دیکھو اس طریقے سے اگر ہم چلیں اور عمل کریں تو ایک دوسرے سے کیسی سہولت ہو, کیسی راحت ہو, اور ایک دوسرے سے کیسی انسیت ہو. اب تو ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرے, ہر ایک اپنے مطلب کا, جس سے غرض ہے تو پھر تو اس کے غلام ہے, اور غرض نہیں ہے تو بالکل اجنبی. حدیث نمبر 28, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان الفت و محبت کا مقام اور مخزن ہے, یعنی الفت و محبت کی جگہ ہے, مسلمان الفت اور محبت کی جگہ ہے, اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ خود کسی سے محبت کرے نہ اس سے کوئی محبت کرے. یعنی جو شخص ایسا ہو کہ نہ وہ کسی سے محبت کرے نہ دوسرے اس سے محبت کرے, بلکہ یہ دوسروں سے الگ تھلگ رہے, تو وہ کسی کام کا ایسا مسلمان کسی کام کا نہیں. البتہ دین کی حفاظت کے خاطر اگر کوئی کسی سے تعلق نہ رکھے یا کم رکھے وہ اس میں داخل نہیں. یعنی مسلمان جو ہے وہ تو محبت کرنے کی جگہ ہے, مسلمان کے اندر خاص طور سے یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرے, وہ دوسرے اس سے محبت کرے. اور یہ جب ہوتا ہے, جب کسی کی کسی سے کوئی دنیاوی غرض وابستہ نہ ہو, دولت کے لیے, پیسے کے لیے, روپے کے لیے, اپنے کام نکالنے کے لیے, نوکری کے لیے تعلق نہیں. اگر ہے تو پھر یہ پیسے کے لیے محبت ہے, یہ پھر دنیا کے لیے محبت ہے, یہ اپنی جو غرض ہے اس کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. جب کسی کے دل میں کسی سے کوئی دنیاوی غرض نہ ہو اور اس کے دل میں اخلاص ہو, للہیت ہو, کسی سے کوئی کام کرتا ہے, کسی سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے خاطر کرتا ہے, تو وہاں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ, اس کے دل میں دوسروں کی محبت ہو. اور جب وہ ایسا ہے اور اس کے دل میں دوسروں کی محبت ہے, دوسروں کو بھی اس سے محبت ہوگی. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ والوں کے دل میں دوسرے مسلمانوں کی بڑی محبت ہوتی, بڑی شفقت ہوتی. اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمان بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. بعض دفعہ دیکھا بھی نہیں ہوتا, ملاقات بھی نہیں ہوتی, خط و کتابت بھی نہیں ہے, تو بھی محبت ہوتی. وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے تعلق, یہ تعلق للہ فی اللہ ہے, یہ تعلق محض اللہ تعالیٰ کے خاطر ہے. جب اللہ تعالیٰ کے خاطر ہے تو بس ادھر سے ہی محبت, ادھر سے ہی محبت, دونوں ایک دوسرے سے محبت ہے. ملے تو محبت, نہ ملے تو محبت. اور جہاں یہ تعلق نہیں ہوتا, دنیاوی تعلق بیچ میں ہوتا ہے, دنیاوی غرض درمیان میں ہوتی ہے, تو بس اس غرض کی وجہ سے محبت ہے. اگر وہ مقصد حاصل ہو جائے گا تو محبت ہے, مثلا پیسے خاطر محبت ہے, بھائی فلاں جو ہے وہ بڑا مالدار ہے, یہ ایسا ہے اور ویسا ہے, اب یہ اس سے محبت کر رہا ہے تاکہ وہ کچھ پیسے مجھے بھی دے دے, تب یہ پیسے خاطر محبت ہے, اللہ کے لیے محبت ہوں. تو یہ دو طرف سے نہیں ہوگی, جس کو پیسے چاہیے وہی محبت کرے گا. یہ جب تک اس محبت کرنے والے کی غرض دوسرے کو معلوم نہیں ہوگی, وہ بھی کچھ نہ کچھ جھک جائے گا اور وہ بھی کچھ محبت کا اظہار کر دے گا. لیکن جب پتہ چلے گا ارے یہ تو پیسے کے لیے آ رہا ہے, اس کی دوستی جو ہے, اس کی محبت پیسے کے خاطر ہے, تو اسی وقت وہ دشمنی میں بدل جائے گی یا نفرت میں بدل جائے گی. لہذا ہمارے دل میں اخلاص ہونا چاہیے, اور کسی مسلمان سے ہماری کوئی دنیاوی غرض کی وجہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے, بے غرض اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت ہونی چاہیے. ایسی محبت ہوگی تو پھر آپ کے دل میں بھی دوسروں سے کی محبت اور شفقت ہوگی, چھوٹے ہوں گے تو ان پہ شفقت ہوگی, بڑا ہوں گے تو ان کا اکرام اور ادب ہوگا, برابر کے ہوں گے تو ان سے محبت ہوگی, اور جب آپ کے دل میں یہ بات ہوگی تو دوسری طرف سے بھی ایسے ہی انشاءاللہ جواب ملے گا. اور ملے یا نہ ملے, بھائی آپ کے دل میں اگر کسی کی محبت ہو تو اللہ کے خاطر ہونی چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دو محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے. اور اگر کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے نہ دوسروں کو اس سے محبت ہے تو اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی کسی کام کا نہیں. البتہ حضرت نے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ ایک ہوتا ہے دوسروں سے الگ رہنا, دوسروں سے تعلق کم رکھنا, اپنے کام سے کام رکھنا. اگر اس کی وجہ ہو اپنے دین ایمان کی حفاظت, مثلا کوئی مسلمان کسی ایسے ماحول میں ہے کہ وہاں پر ماحول بہت خراب ہے, لوگ ہیں دین سے دور, یا تو کافر ہی کافر ہیں یا مسلمان ہیں تو وہ بھی نام کے ہیں, اور نہ نماز کے نہ روزے کے نہ حج کے نہ زکوٰۃ کے, بس رات دن فلمیں دیکھنا, گانے گانا, جسے مغربی تہذیب کا حال ہے, اور ایسے ممالک میں بہت سے مسلمان بھی رہتے ہیں. تو اگر کوئی وہاں پر اس لیے دوستوں سے زیادہ ملتا جلتا نہیں ہے, دوست نہیں کرتا ہے کہ ملوں گا تو ان کے اثرات میرے اندر آئیں گے اور میرا دین خطرے میں پڑ جائے گا, اور میں بھی پھر ان سے متاثر ہو کر بے نمازی نہ بن جاؤں, بے دین نہ بن جاؤں, آخرت سے غافل نہ ہو جاؤں. اگر کوئی اس وجہ سے الگ تھلگ رہتا ہے اور دوستوں سے ملتا جلتا نہیں ہے اور محبت نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایسی صورت میں اپنے دین کی حفاظت, اپنے ایمان کی حفاظت, اپنے اعمال کی حفاظت مقدم ہے میل جول سے دوستی تعلق قائم کرنے سے. بس اتنا ہے کہ جب کسی سے ملے اخلاق سے ملے, اور حسن اخلاق سے ملے, اچھے طریقے سے ملے. لیکن بہرحال ان سے تعلق رکھنا ضروری نہیں. حدیث نمبر 29, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت اور ضرورت پوری کرے اور اس سے اس کا مقصد اس کو خوش کرنا ہو تو اس نے مجھے خوش کیا, کیونکہ مسلمان کی خوشی میری خوشی ہے, اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ خوش کیا, اور جس نے اللہ تعالیٰ خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اب یہ ہے کہ چاہے پڑوس میں ہو یا ہمارے محلے میں ہو یا ہم سے ملنے جلنے والوں میں ہو یا کچھ بھی نہ ہو, لیکن ہو مسلمان اور وہ پریشان حال ہو, تو اگر اس کی حاجت اور ضرورت اپنے ذریعے آسانی سے پوری ہو سکتی ہو اور اس حاجت اور ضرورت کے پورا کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہو, یعنی اس کی تکلیف راحت میں بدل جائے, اس کا غم خوشی میں بدل جائے, تو اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق ایسا کرنے کا یہ ثواب ہے, اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ خوش ہوا, اس کی خوشی حضور کی خوشی, حضور کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ خوش کرنا, اللہ تعالیٰ خوش کرنے والا جنت میں جائے. اس میں ہر قسم کا جائز تعاون آ گیا, اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں تو تسلی دینا بھی آئی ہے, تو اور کچھ نہیں تو اس کو تسلی دے دو, یا اور کچھ نہیں تو خالی دعائیں کر دو اس کے لیے, کیونکہ مومن کی دعا بھی معمولی نہیں. پریشان حال آدمی کی پریشانی دور ہونے کے لیے اگر دعا بھی کر دی جائے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. دعا کر دو, سامنے بھی دعا کر دو اور ہو سکے تو بعد میں بھی دعا کر دو, اور اخلاص کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول ہی ہوتی ہے. خاص طور سے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے واسطے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے. حدیث نمبر 30, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی پریشان حال کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 بخشش لکھ دیتے ہیں, ان میں سے ایک مغفرت وہ ہے جو اس کے تمام دنیاوی اور اخروی امور کی اصلاح کے لیے کافی ہے, اور باقی 72 بخششیں قیامت کے دن اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گی. یہ اب چاہے وہ پڑوسی ہو یا پڑوسی نہ ہو, اگر جو بھی ہو اس کی مدد کرنے کا یہ ثواب عظیم ہے. حدیث نمبر 31, بیمار پڑوسی کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے یا ویسی ملاقات کے لیے جاتا ہے, عیادت کے لیے یا ویسی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو ہی پاکیزہ اور کوئی اچھا نہیں پاکیزہ, تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا, تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا, انہیں تو چل کر یہاں جو یہاں تک آیا ہر قدم پر تجھے ثواب ملا, اور تجھ کو جنت میں ایک بڑا اور عالی مقام حاصل ہوگا. اب دیکھو بیمار پرسی کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے, مسلمان کے مسلمان پر مشہور 5 حق ہیں, ان کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے, جس میں سے ایک یہ کہ جب ملاقات ہو سلام کریں, یہ مسلمان ہونے کا حق ہے, یہ رشتہ دار ہونے کا حق نہیں ہے, دوست ہونے کا حق نہیں ہے, ایک عام مسلمان ہونے کا حق ہے کہ جب راستے میں آپ کو کوئی مسلمان ملے, چاہے وہ دوست ہو یا نہ ہو, چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو, چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اور چاہے اسے جان پہچان ہو یا نہ ہو, اس کا حق ہے کہ اسے آپ سلام کریں. ایک حدیث میں عجیب فضیلت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں اترتی ہیں, پھر ان دونوں میں جو زیادہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے اس کو 99 ملتی ہیں, باقی ایک دوسرے کو ملتی ہیں. وہ کہ کمائے کا نسخہ ہے, اس لیے جب کسی سے ملاقات ہو تو سلام کرے, اور خندہ پیشانی الگ ہونی چاہیے, خندہ پیشانی سے ملے یعنی مسکرا کر ملنا, یہ الگ اس کی فضیلت ہے. مگر تو جان پہچان ہو یا نہ, مسلمان کو سلام کرنا چاہیے, اور پھر جو پہلے سلام کرے وہ بہتر ہے, جو سلام میں پہل کرے وہ بہتر ہے, لیکن اگر دوسرا پہل کرے تو پھر اس کو جواب دینا چاہیے. آج کل ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ اول تو سلام کرتے نہیں, اور اگلے نے سلام کر دیا تو دوسرا بجائے جواب دینے کے بھی وہ بھی سلام کرے گا, یہ طریقہ صحیح نہیں. اگر آپ پہلے سلام کرنا چاہو کر لو, آپ تھوڑی پہل کر لے وہ جیت گیا, اور دوسرے کو جواب ہی دینا ہے, جواب واجب. لیکن اگر کسی نے پہل کر لی ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے, بجائے جواب کے السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے, ایک تو سلام کا جواب دینا, سلام کرنا اور سلام کر دے تو اس کے سلام کا جواب دینا, اور والسلام جیسے شروع میں ہیں ایسی واپسی میں بھی ہے. جب دو مسلمان الگ ہوں تو سلام کر کے الگ ہوں. اور اس کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ جو جاتے وہ سلام کرتا ہے یا جدا ہوتے وہ سلام کرتا ہے, تو جس کو سلام کر کے گیا ہے وہ اس کے پیچھے جتنے بھی نئے کام کرے گا سلام کر کے جانے والے کو اس کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی فضیلت. لیکن ہمارے یہاں کیا گڑبڑ ہے کہ وہ جب واپس جائیں خدا حافظ کہیں. ٹیلی فون پر بھی کہ جب ٹیلی فون رکھنے کا بتائے گا بجائے سلام کرنے کے خدا حافظ یا فی امان اللہ. یہ خدا حافظ فی امان اللہ کہنا منع نہیں ہے, لیکن سلام کی جگہ اس کو رائج کرنا صحیح نہیں ہے. باپ نے سلام تو کرے آپ جو سنت ہے, آپ نے سنت چھوڑ کر کے اپنا طریقہ اختیار کر لیا. وعلیکم السلام کریں یا جاتے ہوئے السلام علیکم کریں, پھر کیا فی امان اللہ بھی کہہ لیں خدا حافظ بھی کہہ لیں, لیکن سلام چھوڑ کر خدا حافظ یا فی امان اللہ کو اختیار کرنا یہ تو شریعت کو بدلنا ہے, دین کو بدلنا ہے, ناجائز ہے. ایسے اس میں یہ کہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرنا, ابھی مسلمان ہونے کا حق ہے. اب چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو, چاہے وہ ہمارے محلے کا رہنے والا ہو, اور چاہے ہماری اسے جان پہچان ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں معلوم ہو کہ بیمار ہے تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کی طبیعت پوچھیں, اس کو تسلی دیں, دعا دیں کہ اللہ انشاءاللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ صحت دے. اسے کہتے ہیں عیادت. یہ مسلمان کا حق ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو بھی پاکیزہ, تیرا چھنا ہی پاکیزہ, اور تم جنت میں اپنا مقام بنا لیا. یعنی جنت میں اس کو اعلیٰ مقام ملتا ہے, اتنا بڑا ثواب ہے. اور بھائی آج کل کوئی بھی کسی بیماری سے خالی نہیں ہے, اللہ ماشاء اللہ. پہلے کے زمانے میں کہتے تھے کہ بیمار بوڑھے ہوتے ہیں, اب تو بچے اور جوان بھی بوڑھے بیماری ملیں گے آپ کو, اللہ ماشاء اللہ. تو جب یہ ہے تو بس پھر کسی کی بھی عادت کسی بھی موقع پر آپ اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ بیمار ہوگا تو میں لاؤں بیمار کرسی کا ثواب حاصل کر لوں, لیکن موقع میں دے کر نا, یہ نہیں زبردستی روک کر کھڑے ہو جاؤں. وہ کسی سے بات کر رہا ہے, کوئی بیچارہ جلدی کسی جلدی میں ہے, کوئی آ رہا ہے, آپ اپنے ثواب خاطر سے روک کے کھڑے ہو جائیں, ہمیں طبیعت بتاؤ جلدی سے کیسے طبیعت. یہ کوئی موقع ہے, موقع میں دیکھ کر عیادت ہوتی ہے. جو پڑوسی بیمار ہو گیا وہ سارے محلے والے گھر پہنچ گئے, ہم بیچارہ اس لشکر کے آ کر آنے سے وہ مصیبت میں آ جائے. اور آج کل بیماری کرسی کا یہ بھی اللہ بچائے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بس وہاں گھنٹے بھر بیٹھنا ہے. وہ بیچارہ بیمار تو چاہ رہا ہے کہ بھائی میں کروٹ لوں, بیمار چاہ رہا ہے کہ میں دوا کھاؤں, بیمار چاہ رہا ہے کہ میں کچھ ہائے ہائے کروں. اب وہ اس کی وجہ سے بیچارہ تکلف میں بیٹھا ہوا ہے. دیر تک نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں فاق کا ناقت ان کا لفظ آیا کہ جتنی دیر اونٹنی کے دودھ میں لگتی ہے اتنی دیر اس پر بیٹھے, تھوڑی دیر بیٹھے, تھوڑی دیر جو ہے وہ بیٹھے تاکہ بیماروں کو پریشانی نہ ہو. حالت گھر والے جو خاص لوگ ہیں وہ مستثنا ہے, تو دوسرے وہیں رہیں گے وہ کہاں جائیں گے. اس طرح سے بیمار کرسی کرنے کا بڑا سوال ہے, لیکن موقع محل دے کے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی کیا بولا تھا واخر دعوانا اللہم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رحمة الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم اس رکھا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان ارشادات پر توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے فضل سے ہم سب کی کامل و مکمل بخشش فرما. ہم سب کی کامل و مکمل بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما, عافیت دارین عطا فرما, راحت دارین عطا فرما. ہم سب کی تمام خواتین و حضرات کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما, تمام نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ یا اللہ, بعض احباب بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ بعض احباب کی گاڑی گم ہو گئی, یا اللہ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ ان کی گاڑی ان کو واپس پہنچا دیجیے. یا اللہ ان کی گاڑی خیریت سے واپس پہنچا دیجیے. اور جو حضرات جس پریشانی میں مبتلا ہیں سب کی ہر ہر پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی ہر نیک حاجت پوری فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہم تو دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.